Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, we are very fortunate to have Mawlana Abdul Rahman Kawthar Sahib, Tawn Barakatum, originally from Madina Munawwara, living there. His father was Mufti Ashik Ilahi Sahib, Bulanshari, Rahmatullah Alayh, very great alim scholar, taught in Pakistan first, then eventually he moved to Madina Munawwara, wrote many, many kitabs, and many of them are translated in the English language also. Mashallah, the Ummah has taken a lot of benefit. One of the famous kitabs in our Darul Uloom, which is taught, Darul Talibin, was written by his father. So, inshallah, Mawlana is at the present moment in Bahrain, doing a lot of khidmat also of deen, writing kitabs, etc. So, inshallah, we humbly request that Mawlana to advise us and to address us.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Imam al-Anbiya'i wal-Mursaleen. سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عربي ما يردون. معزز علماء كرام وطلباء كرام، میں حاضر ہوا تھا مدرسے کی زیارت کے لیے اور حضرت مولانا کی زیارت کے لیے، مفتی صاحب کی زیارت کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ عصر کے بعد کچھ بات کر لینا، تو تعمیل ارشاد میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد، بعثت کے مقاصد اس آیت میں بیان فرمائے. لقد من الله على المؤمنين، لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تحقیق کا ہے، تاکید و تحقیق بہت مؤکد کر کے فرمایا. لقد لام بھی پھر قد، لقد من الله على المؤمنين، بلا شبہ یہ تحقیقی بات ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، جبکہ بھیجا ان کی طرف ایسا رسول، یتلو علیہم آیات، کہ ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں، بعثت کے مقاصد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پڑھ کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، یعنی یعلمہم القرآن العظیم، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کے معانی سکھاتے ہیں، اس کے مفہوم اس کے معانی بھی سکھاتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جزم کے ساتھ فرمایا کہ حکمت سے مراد یہاں سنت نبوی شریف ہے. بعض مفسرین کے معنی عام لیا، عام، اس میں سنت نبوی سب سے پہلے داخل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جزم سے فرماتے ہیں کہ سنت نبوی اس میں سب سے پہلے داخل ہے، حکمت میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور تزکیہ بھی فرماتے تھے، اور قرآن کے معانی مفہوم بھی بتاتے تھے، اور اپنی سنت بھی سکھاتے تھے. تو سنت نبویہ بھی وحی من اللہ تبارک و تعالی، اور تزکیہ فرماتے تھے. تزکیہ کی کئی قسمیں ہیں، سب سے پہلا تزکیہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے پاک کر دینا، بندوں کو کفر و شرک سے پاک کر کے، صاف کر کے، جی، اور وہ ہوتا ہے دعوت توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بندوں کو لے کے آنا, جو شرک اور کفر میں مبتلا ہے ان سے ان کو پاک صاف کرنا, توحید پہ لے کے آنا, یہ سب سے اونچا درجہ ہے تزکیہ نفوس کا. پھر کبائر سے پاک کرنا, کبائر بڑے گناہوں سے پاک کرنا, یہ بھی تزکیہ وہی زکی ہیں. اور تزکیہ کی تو تیسری قسم ہے صغائر سے بھی پاک کرنا, صغائر سے بھی کبائر سے, شرک کفر بدعات خرافات اور کبائر صغائر مکروہات سب سے پاک کرنا تزکیہ ہے. اور التخلی علی الرذائل والتحلی بالفضائل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یحللہم بالفضائل ویطہرہم من الرذائل ویحللہم بالفضائل, رذائل سے پاک فرما دیتے ہیں, برے اخلاق سے پاک کر دیا, پاک کر کے مکارم اخلاق سکھایا, فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تذکیہ فرمایا صحابہ کا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی, صحابہ کا ایسا تذکیہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر جو تذکیہ ہوتا تھا نفوس کا, ایسا تذکیہ ہوتا تھا جس کا جو ہے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. پھر یہ تذکیہ یہ صفت یہ تزکیہ صحابہ میں منتقل ہوئی, صحابہ اکرام نے تابعین کا تزکیہ فرمایا, یہ تابعین نے اتباع تابعین کا تزکیہ فرمایا. جیسے علوم الکتاب کتاب کی تعلیم اسی طرح منتقل ہوئی, تزکیہ بھی اسی طرح منتقل ہوئی, سنت کی تعلیم بھی ایسی ہی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قرآن حکیم اس طرح سکھایا اور قلوب میں اس طرح سے اتارا کہ صحابہ اکرام قرآن کے معنی اور مفہوم اس کو سمجھتے تھے, کیونکہ عرب تھے تو تدبر کے ساتھ تلاوت کرتے تھے, اور یہ تدبر ایسا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اللہ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ سینے مبارک سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آ رہی. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے, وكان في صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء, ایسی آواز آ رہی تھی سینے سے رونے کی کہ جیسے کہ ہانڈی کو جب کھلایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے پانی ہو اور خوب آگ جل رہی ہو, کیسی آواز آتی ہے ہانڈی کے, ایسی آواز آ رہی ہے, ایسے رو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقرأ علی القرآن, انہوں نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل, فرمایا انی احب ان اسمع من غیری, فرمایا مجھے قرآن سناؤ, کیا کہ آپ پہ تو نازل ہوا ہے آپ ہی کو سناؤ, فرمایا کہ میں کسی اور سے بھی سننا چاہتا ہوں. سورۃ النساء سنانا شروع کیا, جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, فرما حسبك الآن, وفي رواية كف وأمسك. يقول عبد الله رضي الله عنه فالتفت إليه فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت ابن بطال جو بخاری شریف صحیح بخاری کے شرح میں سے ہیں, وہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل لنفسه احوال یوم القیامہ وهذا امر يحق له طول البكاء.
عربی میں جو بات کہوں اس کی اردو کرنے کی ضرورت نہیں, ترجمہ تو آپ فرمائیں گے. آپ تو عربی سمجھتے ہیں نا ماشاء اللہ.
هذا امر يحق له طول البكاء. اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تعلیم فرماتے ہیں کہ والذی یظہر والعلم عند اللہ انه علیہ الصلاۃ والسلام بكى شفقة على امته, لانه علم في هذه الآية انه يشهد على اعمال امته, لان الله عز وجل امر في هذه الآية, اخبره في هذه الآية بانه يشهد على امته, فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبعضهم لا يستقيم عملهم فيؤدي ذلك إلى عذابهم, فبكى عليه الصلاة والسلام شفقة بأمته ورحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. تو ما يعرض ذكر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کے روتے تھے, سن کے بھی روتے تھے. آج ہمارے قلوب ایسے سخت ہو گئے کہ ہمیں رونا نہیں آتا. قلوب میں جب سختی آ جائے تو حجر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. قلوب سخت ہو جائے تو پھر پتھروں سے سخت ہو جاتے ہیں, پتھروں سے پانی نکل آتا ہے, چشمے بہ جاتے ہیں, اللہ کی خشیت سے پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتا ہے. لیکن جب قلوب سخت ہو جائیں تو پھر وہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی. تو قلوب کا سخت ہونا یہ بہت ہی زیادہ ایک کمبختی کی دلیل ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے, قلوب میں اللہ کا کلام اثر کرے اور خشیت الہی پیدا ہو.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا.
مؤمنين تو وہی ہیں. انما علماء جانتے ہیں حصر کے لیے آتا ہے. انما مؤمنين تو وہی ہیں, کامل ایمان والے وہی ہیں. کون؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جائے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو یہ آیات ان کے ایمان کی ترقی میں کا ذریعہ بن جائے. جی, تو میں رجوع کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات عطا فرمائی, اور وہ کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا نہ, صحابہ کا تذکیہ فرمایا, صحابہ کے قلوب میں بھی ایسا اثر ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام زار و قطار روتے تھے قرآن پاک پڑھ کے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین کی خواتین بھی عورتیں بھی رحم کھاتی تھیں جب آواز آتی تھی رونے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں محرام میں ایسا روتے تھے کہ یسمع نشیجہ الی آخر الصف, کہ ان کی رونے کی آواز آخری صف تک پہنچتی تھی, ایسے روتے تھے. ایک مرتبہ روتے روتے گر گئے اور تکمیل نہیں کر سکے, پھر آگے کسی اور نے نماز کی تکمیل کی, وہ اٹھا کے گھر لے جائیں گے. عیادت کس کے لیے لوگ حاضر ہوتے رہے. کس آیت میں روئے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اس آیت میں آ کے روئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن پاک کے تدبر کے لیے اور دل میں خشیت الہی کی زیادتی کے لیے, اس میں ترقی کے لیے ایک آیت کو بار بار پڑھا جائے.
اور یہ نفلی نماز میں ایسا کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اس آیت کو پڑھتے رہے صبح ہو گئی, تدبر معنی میں غور فکر, اللہ اکبر اکبر اکبر. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اس آیت کو پڑھتی رہیں, فمن اللہ علینا ووقینا ووقانا عذاب السموم. پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں روتی رہیں روتی رہیں. ان کا غلام جو تھا حاضر ہوا تو کوئی خدمت تو نہیں ہے, کچھ مگانا تو نہیں ہے, تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو نماز میں ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں. پھر وہ آیا پھر گیا پھر آیا پھر گیا, تو وہ اسی آیت کو پڑھ رہی تھیں, فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم, اور ہزار و قطار رو رہی تھیں. تو یہ کیفیات ہمارے اکابر میں چلتی آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے منتقل ہوتے ہوتے یہ کیفیات آگے ہمارے اکابر میں آئیں, اور وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. کیونکہ یہ صحبت سے حضرت والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ کونوا مع الصادقین, بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحبت اہل اللہ سے یہ سینہ در سینہ یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو, اہل ایمان کے بارے میں یہ صفت بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں, آیات تلاوت کی جاتی ہے, ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جن لوگوں میں یہ صفت کم ہو ان کو ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ نے, اہل ایمان کو ڈانٹ پلائی. الم یعنی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے, کب آئے گا پھر؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ہمیں ڈاٹا جا رہا ہے, اگر ہمارے اندر قساوت قلب ہو اور ہم قرآن پاک سے متاثر نہ ہوں تو اس آیت کو ہم سامنے رکھیں. اس آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. پھر آگے فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. پہلے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کی کتاب دی گئی تھی, یعنی یہود و نصارہ. فطال علیہم الامد فقست قلوبهم, ان کے قلوب جو ہیں وہ سخت ہو گئے. ایسے مت ہو جانا, اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں, اس امت کو فرما رہے ہیں, ہم سب کو مخاطب ہو رہے ہیں, تمام اہل ایمان کو جی ڈانٹ رہے ہیں, توبیخ ہاں تعنیب کہ ایسے مت ہو جانا, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا, قلوب تمہارے ان کی طرح نہ رہے, ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ کلام الہی جو تمہارے قلوب میں اثر نہ کرے. ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ اس میں ہمیں ڈانٹا ہے. اور ایک فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. فرمایا کہ اللہ نے کتاب نازل کی احسن الحدیث, قرآن کتابا متشابہا, ایسی کتاب ہے جس کی بعد آیات ایک دوسرے کی آیات سے مشابہ ہیں, بلاغت میں, فصاحت میں, تاثیر قلوب میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. جی مثانی, اس میں بار بار ذکر وعیدیں ذکر کی گئی ہیں, وعدے ذکر کیے گئے ہیں. سنی فیہ الوعد والوعید مثانی تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس قرآن کو سن کر پڑھ کر یہ نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو آدمی خوف کی حالت میں ہو نا, شدید خوف حاصل ہو, شدید خوف میں ہو, کسی درندہ آ رہا ہے, کوئی دشمن آ رہا ہے, اور وہ کس کیفیت میں ہوگا تو رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ نہیں, شدت خوف سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا اس قرآن کو پڑھ کر اور سن کر
جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کن کے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ کیفیت ہمیں حاصل ہونی چاہیے. قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویوں میں, کہیں دو بار ہے, کہیں ایک بار ہے, کہیں تین بار ہے, لیکن یہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہمارے اندر؟ کبھی آنسو نکل رہے ہیں, کبھی ہمارے قلب میں خشیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور ہمارے کبھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا ہم اسی غفلت کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں. پورا مہینہ گزر جائے گا اور اگر ہم ایسی غفلت سے سنتے رہیں اور قرآن کے تاثیر ہمارے قلوب میں نہ آئے, تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. یہ تو وہی کلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, جن کے صحابہ کے قلوب جو ہیں پانی پانی ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایسی خشیت پیدا ہوئی کہ آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رونے لگے. اور جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو سخت سردیوں کے موسم میں پیشانی سے پسینہ بہرا ہوتا تھا. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں. اور جب وحی نازل ہوتی تھی, قرآن نازل ہوتا تھا, اگر اونٹنی پہ ہوتے تھے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. اتنا یہ کلام اتنا عظیم ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. تو میں عرض کر رہا تھا, بات طویل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلام پاک کی جو تاثیر ہے ہمارے قلوب میں, اللہ تعالی یہ ہمیں یہ نصیب فرما دے اور ہمارے قلوب جو ہیں ان کا سقالہ ہو جائے اور تزکیہ ہو جائے اور کلام پاک ہمارے قلوب میں اثر کرنے لگے. اور یہ ہوگا کثرت ذکر سے اور کثرت استغفار سے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں تشریف لے گئے, تو وہاں ایک مسجد میں قیام فرمانے کا ارادہ فرمایا. تو حارث آیا مسجد کا, اس نے کہا یہاں انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے مسجد میں قیام کرنے کی. امام صاحب باہر نکلے اور اپنی چادر باہر بچھائی مسجد کے باہر اور وہاں آرام فرمایا. مسافر تھے, لیٹ گئے. تو یہ حارث مسجد کا آیا اور امام صاحب کا ہاتھ ایسے پکڑا, وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امام ہے, تو ایسے پکڑ کے اور کھینچا کہ یہاں پر بھی آپ نہیں سو سکتے. وہاں ایک خباز تھا روٹی پکانے والا, وہ دیکھ رہا تھا, وہ خدمت میں حاضر ہوا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ امام احمد ہیں, بڑے ایک مسافر ہیں, ایک بزرگ شخصیت ہیں. کہا حضرت آپ میرے مہمان بن جائیے, ہمارے تشریف لائیے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے, تو دیکھا کہ یہ سوتے وقت تک استغفار میں مشغول ہے, اس کی زبان استغفار میں مشغول ہے. پھر جب یہ سو گیا, امام احمد تو جاگتے رہے, پھر آخری رات میں جب یہ اٹھا آٹا گوندھنے کے لیے, تو اس کا یہ ذریعہ معاش تھا, صبح اس کو روٹی پکانی تھی, آٹا گوندھ رہا تھا اور استغفار کرتا جا رہا تھا. تو امام احمد کو بہت ہی زیادہ اس کام میں پسند آیا. صبح کو پوچھا, بھئی تم رات کو سوتے وقت استغفار میں مشغول رہے اور جب آخری رات میں اٹھے آٹھ گوند رہے تھے تو بھی تم استغفار کر رہے تھے, یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ انا دائم الاستغفار, میں تو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہوں. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ استغفار کا سب سے بڑا ثمرہ تمہیں کیا ملا؟ عباس نے کہا کہ جو بھی دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے اور بس ایک دعا کا انتظار کر رہا ہوں قبولیت کا. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میں نے دعا کیا اللہ امام احمد سے میری ملاقات کرا دیجئے. تو امام احمد فرمایا انا احمد بن حنبل, میں ہی احمد بن حنبل. اور فرمایا والله لقد جررت الیک جرا, میں تیری طرف کھینچ کر لایا گیا ہوں, اسی دعا کی وجہ سے میں طرف کھینچ کر لایا گیا ہوں. تو اللہ تعالی شانو ہم سب کے قلوب کی اصلاح فرما دیں, تزکیہ ہمیں حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. As Mawlana mentioned, one ayat of the Quran Sharif in which Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah subhanahu wa ta'ala has definitely bestowed his great favors upon the believers, and Allah subhanahu wa ta'ala sent a rasul, a messenger amongst them, and with three objectives Nabi sallallahu alayhi wa sallam had come: to teach them the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala, to make tazkiyah of them, to purify them, and to recite the Quran Sharif to them, to purify them, and to
تيجم لكتاب حكمة. مولانا يرد آية فرس يسير this آية of the Quran Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the maqasid of bi'asat. What was the reasons why Allah subhanahu wa ta'ala had sent Nabi sallallahu alayhi wa sallam? So Allah ta'ala started off this verse with lam and qad, which both comes for emphasis. Allah subhanahu wa ta'ala says, with great emphasis I am saying that Allah subhanahu wa ta'ala has given a great ihsan and favor upon the believers when Allah ta'ala sent Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And what he had come for, the first thing was to teach the people the Quran Sharif. That means the words of the Quran Sharif. Nabi sallallahu alayhi wa sallam came and taught it. The second object was tazkiyah, to purify their hearts. And number three, to teach them the ma'ani, the meanings of the Quran Sharif. And hikmat, ulama has given different meanings, but Imam Shafi rahmatullah alayhi said that the meaning of hikmat here is the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught us his lifestyle, his way. So these were the four objects why Nabi sallallahu alayhi wa sallam had come for. And the sunnah also is a wahi, a revelation from the side of Allah subhanahu wa ta'ala. So anyhow, one of the objectives was tazkiyah. And there are different levels of tazkiyah which Nabi sallallahu alayhi wa sallam did. How he purified the heart. The first level, Nabi sallallahu alayhi wa sallam purified the heart from kufr and shirk. By giving them the da'wat and the call of tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And when they accepted it, then their hearts became purified of kufr, disbelief, polytheism, taking partners to Allah subhanahu wa ta'ala. This was the first level. Then the second level was that Nabi sallallahu alayhi wa sallam removed from them kabair, major sins. All major sins, sahaba radiallahu anhu, he was purified their hearts from this. And the third level was of saghair, minor sins. Even the minor sins, what we call small sins. So everything Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kufr, shirk, bid'at, innovations, hypocrisy, major sins, minor sins, all of this, Nabi sallallahu alayhi wa sallam removed from the sahaba radiallahu anhum. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam made such an effort that all the razail, all the evil qualities were removed from the sahaba radiallahu anhum, and all fadail, all beautiful qualities was imbibed in the hearts of, in the lives of the sahaba radiallahu anhum. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself said that I have been sent, bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, I have been sent so that I can perfect good character. I can show the people what actual character, not just show it, show them, but to bring perfection to a good character. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam purified the Sahaba radiallahu anhum to such an extent that there is no example found like this in the history of mankind. And the Sahaba radiallahu anhum, they learnt it, they purified them in turn the Tabi'in, and the Tabi'in, then the Tabi Tabi'in, and this continued throughout the generations, just like how they taught the Quran Sharif to one another. Similarly, the tazkiyah and the purification was also done from generation to generation. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he purified the Sahaba radiallahu anhum. In such an effort he made that they were affected by the Quran Sharif. Their hearts had become pure. So they took a lot of effect by the Quran Sharif. We find in the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself and the Sahaba radiallahu anhum, they used to ponder over the Quran Sharif, think of the meanings of the Quran Sharif, and this used to have an effect on their hearts. Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhum mentions one hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when he was reading Quran Sharif, from his chest there was a sound coming out like a pot which is boiling, and the sound which comes out from there, that was the sound which was coming out from the heart of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the chest of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, because of the crying, the tears of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He used to cry so much. Once Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, read the Quran Sharif to me. So he said, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, how can I read the Quran to you, whereas the Quran Sharif is revealed to you? So Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, I love that you I must hear the Quran Sharif from somebody else. Someone else must recite the Quran Sharif to me. So anyhow, he started reading from Surah Nisa, and he came to one ayat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. He read this ayat of the Quran Sharif, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, stop now. And he said, when I turned, I could see that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, his eyes, the tears were coming out. What is the meaning of this ayat? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. How, what will be the condition on the day of Qiyamah when we will bring one witness against every ummah? And O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, we will bring you as a witness against your ummah, against the people also. So the ulama write in the sharah of this hadith, in the explanation of this hadith, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Battal rahmatullahi alayhi, writes that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he thought of himself on the day of Qiyamah when I will be standing and the whole scene of Qiyamah was brought before him. And it will be a very, very frightening scene. And Hafiz ibn Hajar rahmatullah explains even greater that Nabi sallallahu alayhi wa sallam thought about his ummatis, and he started crying out of shafqat and compassion for his ummatis, that on the day of Qiyamah, they all would not be able to have fulfilled the work, what they were supposed to have done in this world. They did not fulfill, they did never have that istiqamah, that steadfastness on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam will have to testify against them, and this will lead for the person going in the fire of Jahannam. So that worry and compassion for his ummah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he started crying. So anyhow, this was the condition of Sahaba radiallahu anhum, of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mulana says that in today's time our hearts have become harder than stones. In the Quran, Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about stones. That Allah ta'ala says, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَيَّكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَةِ. Then their hearts became hard, like stones were even more harder. And then Allah ta'ala mentions different types of stones. There are stones, some of them also water comes out from them. Some of them fall down due to the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. But our hearts are more harder than that. Nothing comes through it. It doesn't take any effect at all. When reading the Quran Sharif also, there is no effect in the heart. So this shows there is no khair and goodness in that person. And it's a sign of a person being wretched. Kambakhti is a wretched person. There is no effect he is taking from the Quran Sharif. Allah Ta'ala says in another ayat of the Quran Sharif, that the believers, innama al-mu'minun, that definitely, most definitely Allah is, who are the believers? Only the believers are those people. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. That when the name of Allah is taken, then the hearts start fearing. And وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ, when the ayat of the Quran Sharif are recited to them, then the iman increases. So we should, every one of us should look into our lives. What effects do we take from the Quran Sharif? Sahaba radiallahu anhum, they used to be so affected by the Quran Sharif. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, that the way he used to cry, and the in Makkah Mukarramah, even the mushrikeen, the ladies of the non-Muslims, they used to hear Abu Bakr radiallahu anhu, and they used to get affected by the crying of Abu Bakr radiallahu anhu. They used to feel pity and sorry for him. Hazrat Umar radiallahu anhu, when he used to cry in Salah, sometimes right in the last stuff, the people could actually hear the crying of Hazrat Umar radiallahu anhu. And one day he cried so much that he fell down, he fell unconscious. Someone else had to perform the Salah and complete the Salah. And then Hazrat Umar radiallahu anhu was carried to the room. And why, which ayat? Innama ashku basi wa huzni ila Allah. Yaqub alayhi salam was saying, I put my complaints and my grief and my sadness and sorrow only before Allah subhanahu wa ta'ala. So he read this ayat, it affected him so much that eventually he fell down. As it says that one action of the Sahaba radiallahu anhu, of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and Sahaba radiallahu anhu, and which we should do to create within ourselves this fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and to create this quality in our heart, is to take one ayat of the Quran Sharif and to continuously repeat it over and over and pondering over the meaning. Once Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the whole night till the morning, he read this ayat, إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. He said, oh Allah Ta'ala, if you punish them, then they are your servants and your slaves. You got the full right, but if you forgive them, then you are most powerful, you have got the full hikmat and wisdom, you can do as you please. Hazrat Asma radiallahu anha, the daughter of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, one day she read one ayat of the Quran and she was crying, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, Allah has made ihsan upon us, and he saved us from the punishment of Jahannam. This is an ayat in the people of Jannat, when they will enter Jannah, they will mention this. So she read this ayat here, and she continued reading it. She started crying so loudly, the servant came, maybe she had some need, he saw, no, she's performing Salah. So the servant went away, came over and over, and each time she continued reading that ayat, and continued crying. So this was the kafiyat and condition which was found in the hearts of these people. And this kafiyat, how do they come? Kunu ma'a as-sadiqin. When a person will stay in the company of the pious people, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, then these qualities, whatever is in the heart of them, this kafiyat, these qualities are transferred from heart to heart. So this is why we must try to stay in the company of the pious people. And Allah subhanahu wa ta'ala actually reprimands those people in the Quran Sharif, that if we haven't got this quality of the khashiyat and the fear of Allah ta'ala and getting affected by the Quran, then Allah ta'ala actually puts a reprimand in the Quran. Allah ta'ala says in the Quran, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Hasn't the time come now for the people of Iman that the heart must fear لِذِكْرِ اللَّهِ, when the dhikr of Allah Ta'ala, when Allah's name is being taken, أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, and the Quran Sharif which is being revealed, shouldn't their hearts start fearing, start trembling? And they should not become like those people of the past who a long time had passed and their hearts became hard, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. So as Muhammad says that it mustn't be that our hearts also have become hard, like which Allah Ta'ala is giving a reprimand for in the Quran Sharif. If we are not getting affected by the Quran Sharif, then we are amongst these people here. We must keep this verse in mind. لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل Do not become like the people who were given the books before, the Jews and the Christians, and their hearts became hard. Another ayat of the Quran, Allah mentions also, Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has sent down the best of speech, which is the Quran Sharif. Mutashabihan, the Quran Sharif, the ayat, some verses, and compared to other verses, they are very, very similar in their beauty, in their eloquence, in affecting the hearts of people. And the wa'id, the wa'adat and wa'id of Allah subhanahu wa ta'ala matani is repeated over and over, the warnings and the promises of Allah subhanahu wa ta'ala repeated over and over. And then Allah ta'ala says, تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. That those people who fear Allah subhanahu wa ta'ala, the hearts of those people, they tremble when the Quran Sharif is recited. When they hear the Quran Sharif, when they read the Quran Sharif, their hearts start trembling. This is actually showing shiddat al-khawf, excessive fear that person has got. It's like, for example, an animal attacks a person, how much of fear a person has got. And the hairs, actually, a person's hair stands on end. When a person is very, very frightened, his hair stands on end, he has got extreme fear. So this is the quality a person is supposed to be having when we are reading the Quran Sharif, when we are listening to the Quran Sharif. And if there was any fear in our hearts, then I will ask, is there any fear in our hearts? Do any tears come down from our eyes when we read the Quran Sharif? Or are we just reading in ghaflat and mindfulness? So this is our weakness. Because the same kalam came to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, came to the Sahaba radiallahu anhum. They used to read it and they were so affected by it. Why isn't it affecting ourselves? The kalam of Allah subhanahu wa ta'ala is such, so powerful, that when Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the wahi and revelation used to come down, then perspiration used to come on the Mubarak forehead of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Extremely cold night, but he used to be perspiring. And when if Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sitting on a camel, the camel actually used to sit down. Allah Ta'ala says, Inna sanulqi alayka qawlan saqila. We are sending upon you a very, very heavy kalam and very, very heavy speech of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the power of the Quran Sharif. So how come we are not getting affected by this kitab? So a person, when you make tazkiyah, when you purify ourselves, our heart, then inshallah a person will take effect by the Quran Sharif. And how will this come? By abundance of dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and by making a lot of istighfar also. And Hazrat Mawlana says, I will end of this bayan by one incident. Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah alayhi, he was a musafir, he went out to stay in a certain masjid. So they never gave him permission to stay in the masjid. So he never worried. He put his bedding outside the masjid. He started laying there. But the security guard came there and he did not allow him. He said, you can't sleep outside also. So he held him by his hand and he took him away. He did not know who this was, the great Imam, Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah alayhi. Anyhow, there was a baker who saw the whole scene. And this person, he saw that he's a very pious person, it seems on his face. You can see the effect of piety. So he said, come, you are my guest, you come sleep at my house tonight. So Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah went with him. This person didn't know who he was. And he noticed that all the time he's engaged in istighfar, seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala said. And he went to sleep that night. Next morning he woke up also. He's making his bread. This was his livelihood, making the bread, making istighfar all the time. So he told Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah alayhi, ana daimul istighfar. I mean, person who always makes istighfar. So Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah alayhi asked him, that what benefit did you get by making istighfar all the time, that you are making istighfar? So he says that, you know, all my du'as have been accepted. Only one du'a I'm waiting, which hasn't been accepted. So he said, what du'a is that? He said, I've been making du'a that I must meet Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah alayhi. So till now the du'a hasn't been accepted. So Imam Ahmad bin Hamad rahmatullah alayhi said, that through your istighfar and your du'a has definitely been accepted to such an extent that actually I've been dragged here to your doorstep. The du'a was so powerful, it dragged me to your doorstep. So this is the power of istighfar. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all tawfiq that we have the fikr and concern for our tazkiyah, for purification ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد عدد ما تحب وترضى. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك العظيم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين
وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا اللهم لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأهالينا ولذرياتنا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعط رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأهالينا وذرياتنا ولمن أحسن إلينا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. حرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم قنا عذاب القبر. اللهم قنا عذاب الحشر. اللهم قنا عذاب جهنم. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اجمعنا تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملته صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ولدا إلا أصلحته وحفظته، ولا مسافرا إلا حفظته وردته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاسدا إلا خذلته، ولا حاقدا إلا خذلته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجزا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم الماخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو، الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المفسر الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. اللهم إنا عبدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، استجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من الذين تستجيب لهم وترحمهم وتغفر لهم. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهلينا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل أسماءنا وأسماء أهلينا وذرياتنا في عبادك الصالحين. اللهم اكتب أسماءنا وأسماء أهالينا وذرياتنا وأحفادنا وأسباطنا إلى يوم القيامة من عبادك الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل أولادنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، من أهل الصلاح والتقوى، من أهل الورع والتقوى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عدد ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، آمين. الله تبارك وتعالى نے جب احکام بیان فرمائے روزوں کے تو بیچ میں ایک آیت لے کر آئے جس کا تعلق روزوں کے احکام سے نہیں ہے بلکہ
اس کا تعلق دعا سے ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پہلے بھی احکام چلتے آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے شروع فرمایا, پھر یہ آیت نازل فرمائی, پھر احکام کی تکمیل, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. بیچ میں یہ آیت دعا کے لے کر آئے. اس میں بہت عظیم ہمارے لیے سبق درس سے اشارہ ہے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ. اور دوسری ایک بات وہ یہ کہ جتنے بھی قرآن پاک میں آیات ہیں, یسألونک, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, آ فرما دیجیے, یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج, اور یسألونک عن المحیض قل ہو اذن فاعتزل النساء فی المحیض, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما. ایسی جتنے بھی آیات ہیں, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, قل فرمایا. لیکن جب یہ دعا والی آیت آئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قل بھی نہیں فرمایا, گیپ نہیں لے کر آئے بندوں, اپنے اور بندوں کے درمیان فرمایا میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ. جتنی آیات ہے جہاں یسألونک ہے اس میں فرمایا آپ یہ جواب دے دیجئے, ان کو, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا آپ یہ جواب دے دیجئے. لیکن جہاں دعا والی آیت آئی تو قل کا گیپ بھی لے کے نہیں آئے اور فرمایا فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو یہ آیت بعض ذہن میں آئی, ربی فرمایا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا mentions a beautiful point here, that in the Quran Sharif where Allah subhanahu wa ta'ala mentions the verses of fasting in the second para, the whole two pages. So Allah ta'ala first mentions the commands of fasting, kutiba alaykum usiyam, and in the middle Allah subhanahu wa ta'ala mentions the ayat of dua, and thereafter again Allah subhanahu wa ta'ala mentions the laws of fasting. So in the beginning laws of fasting, the ending laws of fasting, and in the middle Allah subhanahu wa ta'ala mentions this ayat, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. So this is a great lesson for us here, that this month of Ramadan is actually a month of dua. We should open our hearts and make abundance of dua in this month, and because Allah ta'ala has mentioned it in the middle of the laws of fasting. Another ajeeb point and a beautiful point, how Allah mentions this ayat, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Wherever in the Quran Sharif, Allah says about asking, when people ask you a question, so we find in the Quran Sharif, Allah Ta'ala mentions, قُلْ, O Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, you tell them, give them this answer, three, four places, Allah Ta'ala mentions, قُلْ, you say about wine, about hayz, different masail, Allah says, you give them the answer. But when it came to dua, this ayat here, Allah subhanahu wa ta'ala did not use the word kul. He said, when they ask you regarding me, then I'm close. Yeah, Allah ta'ala himself gives the answer, and Allah ta'ala, there's no gap between that I put the word kul, so there's a gap. Immediately Allah subhanahu wa ta'ala replies that I am close to a person. This shows the great power of dua, that how close Allah ta'ala is to a person. When a person is making dua, Allah wants to accept our duas, so Allah ta'ala give us tawfiq in this month to increase our duas.